أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير آمنت بالله صدق الله العظيم
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف ہے اور اگر زمین کے اندر جتنے درخت ہیں ان سے قلم بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بنے اور ایک سمندر کے بعد سات سمندر ہوں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو داخل کرتا رہتا ہے دن میں اور دن کو گھسا دیتا ہے رات میں اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہر چیز چلی جا رہی ہے ایک مدت متعینہ تک اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے یہ سب اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور اللہ عالی شان ہے، بڑائی والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 30 تک کی آیات ہیں۔ یہ آیات گزشتہ ہفتے بھی تلاوت کی گئی تھیں لیکن بیان نہیں ہو سکا تھا، اس سے پہلے کی آیات کا بیان ہو گیا، یہ آیات رہ گئی تھیں۔ تو ان آیات کا دوبارہ بیان ہے اس آیت نمبر 25 میں۔ جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ان میں سب سے پہلی آیت نمبر 25 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ اے نبی، اگر آپ ان مشرک کافروں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ نے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو قرآن مجید کی اس آیت میں اور دوسری کئی آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اگر آپ ان مشرکوں اور کافروں سے پوچھیں کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ پہاڑ کس نے پیدا کیے، تو جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے۔ لیکن ان کو جو کافر کہا جاتا ہے اور مشرک کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات میں شریک کرتے تھے یا صفات میں شریک کرتے تھے یا عبادت میں شریک کرتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اور روئے زمین پر ہمیشہ اللہ کو ماننے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، ایسے لوگ جو بالکل دہریے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کو تسلیم نہ کرتے ہوں، وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی اکثر دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد ہے، عیسائیوں کی بھاری تعداد ہے، یہودیوں کی بھاری تعداد ہے، اسی طرح مشرکین کی بہت بھاری تعداد ہے، سبھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ اور اسی لیے اس زمانے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جو لوگ تھے مشرک یا یہودی، ان کے نام عبداللہ ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے حملے کیے ہیں، ان میں ایک آدمی کا نام عبداللہ تھا۔ اسی طرح ایک یہودی سردار تھا، اس کا نام عبداللہ ابن ابی الحقیق ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے وجود کو یہ سب لوگ مانتے تھے، لیکن مان کر بھی اس پر عمل صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں شریک کرتے تھے، اس لیے ان کو مشرک اور کافر کہا گیا ہے اور کہا جاتا ہے۔ 20ویں پارے میں بھی ہے، امن خلق السماوات والارض لیقولن اللہ وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ۔ تو یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے کہ اگر آپ ان مشرکوں اور کافروں سے پوچھیں کہ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر اور یہ تمام مخلوقات کس نے پیدا کی ہیں، تو وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود یہ ایسی بڑی حقیقت ہے کہ جس کا کافر بھی انکار نہیں کر پاتے۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ دو چیزیں، دو حقیقتیں ایسی ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا والے تقریباً اس کو مانتے ہیں، ایک اللہ کا وجود اور دوسرا موت۔ موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ جو آیت نمبر 25 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، تو یہ ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے الْحَمْدُ لِلَّهِ. الحمد للہ یہ کلمہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اگر کلمہ مراد ہو تو مطلب یہ کہ الحمدللہ تم بھی اس کے قائل ہو، اس حقیقت کو تم بھی مانتے ہو. اور اگر الحمدللہ کا مفہوم مراد ہو تو مطلب یہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اب تم کبھی کسی بت کی تعریف کرتے ہو، کبھی لات کی تعریف کرتے ہو، کبھی عزا کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ تمام تعریفیں تو کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود اس کے ساتھ ذات میں، صفات میں، عبادت میں، تعریفوں میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف مجازی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ تعریف ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. کوئی آپ کی تعریف کرے کہ ماشاءاللہ بڑا علم ہے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ آپ خوبصیرت ہیں، ماشاءاللہ، جو بھی تعریف کرے گا تو اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ سب نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں. تو دیکھنے میں وہ تعریف ہوتی ہے انسان کی یا مخلوق کی، لیکن حقیقت میں وہ تعریف ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. اسی لیے جگہ جگہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کائنات میں بھی کوئی آدمی جس کی کوئی تعریف کر رہا ہے، حقیقت میں وہ تعریف ہے اللہ تعالی کی. آپ خوبصورت مچھلی دیکھتے ہیں، خوبصورت پھول دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے، تو یہ دیکھنے میں اس پھول کی تعریف ہے، دیکھنے میں خوبصورت مچھلی کی تعریف ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعریف ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. اس لیے کہ پھول نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، اور مچھلی نے خود اپنے اوپر وہ نقش و نگار نہیں پیدا کیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیے. اس لیے مخلوق کی جو بھی تعریف کی جاتی ہے وہ اصل میں تعریف ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. جانتے نہیں ہیں یعنی مخلوق کی ایسی تعریف کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں شرک پیدا کر دیتی ہے. اسی لیے تعریف میں بھی احتیاط چاہیے. اگر آپ کسی مخلوق کی تعریف کریں تو بھی احتیاط چاہیے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی بس اوپر اللہ ہے، نیچے آپ ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اب یہ تعریف جو ہے خطرناک ہے، حالانکہ اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے. تو کسی آدمی کو اتنا بڑا درجہ دے دینا کہ اس کو اللہ تعالی کے مساوی یا قریب قرار دیا جائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے تعریف کرنے میں، مخلوق کی تعریف کرنے میں بھی احتیاط چاہیے. بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل الحمد للہ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں. آگے آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی کے لیے ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. اللہ ہی کے لیے ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ غنی ہے، حمید ہے. غنی ہے یعنی بے نیاز ہے، اس کو مخلوق کی ضرورت نہیں، مخلوق کو اس کی ضرورت ہے. حمید قابل تعریف ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں, آسمانوں میں جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا مکان ہے, یہ میری سائیکل ہے, یہ میری موٹر سائیکل ہے, یہ میری کار ہے, یہ میری تو, لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ میری ختم ہو جاتی ہے, وہ تیری اور اس کی ہو جاتی ہے. کسی نے کوئی چیز لے لی, کسی نے کوئی چیز لے لی. تو اسی لیے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. تو یہ حقیقت آدمی کو اگر مستحضر ہو جائے کہ للہ ما فی السماوات والارض, آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیے اور میرے بچے کا انتقال ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا, جو کچھ دیا اللہ نے دیا اور جو واپس لے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. وَكُلٌ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى, اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک طے شدہ وقت ہے اس کا, اس وقت تک رہتی ہے پھر واپس چلی جاتی ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, تو میری بیٹی کو چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے. تو وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو یہی پیغام بھیجا. بیٹی نے پھر قسم دے کے کہا کہ آپ ضرور آئیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اور علماء نے لکھا کہ پہلی مرتبہ آپ تشریف نہیں لے گئے, دوسری مرتبہ میں چلے گئے. پہلی مرتبہ میں اس لیے نہیں گئے یہ بتانے کے لیے کہ میرے آنے نہ آنے سے موت و حیات میں کوئی فرق نہیں پڑتا, جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. نبی ان فیصلوں کو نہیں روکتا اور نہ روکنے پر اس طرح قادر ہوتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹی سے کہ صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو, جو لیا اللہ نے لیا اور جو دیا اللہ نے دیا. لیکن جب دوبارہ بیٹی نے قسم دے کر کہا کہ ابا جی ضرور آ جائیے, پھر آپ تشریف لے گئے تاکہ بیٹی کا اور نواسے کا حق ادا ہو. جب آپ وہاں پہنچے تو اس نواسے کو لایا گیا, سانس اس کا بہت ہل رہا تھا جیسے انتقال کے وقت ہوتا ہے, اور بہت سانس تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کے اندر رکھتا ہے. بہرحال یہ حقیقت کہ ہم سب اللہ کے ہیں, یہ حقیقت اگر ہماری سمجھ میں آ جائے, یہ ٹوپی, یہ عینک اور یہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے ہمیں دی ہیں, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں, ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. کوئی ہم سے چھیننا چاہے ہم لڑیں گے بھی, نہیں دیں گے اس کو, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. اور لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں. این امانت چند روزہ نزد ماست. جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے کتابوں پہ ہم نے لکھا ہوا تھا, اب بھی لکھا ہوا ہے, این امانت چند روزہ نزد ماست. یہ امانت ہے چند دن کے لیے ہمارے پاس ہے. ورنہ مالک ہر شے خدا, ورنہ تو ہر چیز کا مالک تو خدا ہے. یہ پرانے زمانے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ دل میں اتار دی جاتی تھیں اور بڑوں بڑوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ حقیقت کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, یہ حقیقت قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کی گئی, جگہ جگہ ذکر کی گئی. یہاں بھی فرمایا گیا للہ ما فی السماوات والارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, بے شک اللہ غنی ہے اور قابل تعریف ہے. غنی کا ترجمہ عام طور سے کرتے ہیں بے نیاز, لیکن شاید ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ترجمہ یعنی پورا نہیں ہے، لیکن چونکہ عربی میں کچھ اور ترجمہ ہو نہیں سکتا، اردو میں کوئی اور ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم ترجمہ یہ کر دیتے ہیں. ورنہ غنی کہتے ہیں اس ذات کو کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں، اور وہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہو. تو اللہ تعالی غنی ہیں، بے نیاز ہیں، یعنی اسے مخلوق کی ضرورت نہیں ہے مگر مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے لیے ماں سے زیادہ مہربان اور باپ سے زیادہ مشفق ہیں. تو اللہ غنی ہے یعنی ساری مخلوق ان کی محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. الحمید، اور قابل تعریف ہے، یعنی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، تمام صفات حمد، تمام صفات جمال، تمام صفات جلال، تمام صفات کمال، سب اللہ سبحانہ وتعالی کے اندر جمع ہے. اس لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس کی جو تعریف ہو رہی ہے حقیقت میں وہ تعریف ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی. اس کو فرمایا گیا ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید، قابل تعریف ہے. آگے آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالی کے علم اور قدرت کی طرف اشارہ ہے، اور اس آیت نمبر 27 میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کاٹ کر قلم بنا لیے جائیں، اور سمندر جو ہے وہ سارے کے سارے سمندر جتنے بھی ہیں، چاہے 3 ہیں، چاہے 5 ہیں، چاہے 7 ہیں، چاہے 9 ہیں، چاہے 11، کتنے سب ساری کی ساری سیاہی بن جائے، اور سارے قلم مل کر ان سیاہیوں کے ساتھ اللہ تعالی کے کلمات کو لکھنا شروع کریں تو بھی لکھ نہیں سکتے. یہ بات ارشاد فرمائی گئی. ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام، اگر زمین کے اندر جتنے درخت ہیں ان سے قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی روشنائی بن جائے، من بعدہ سبعت ابحر، اور ایک سمندر کے بعد 7 سمندر اور مل جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. اور جو بات یہاں ارشاد فرمائی گئی سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں، وہی بات سورۃ الکہف میں بھی آئی ہے. آپ میں سے بہت سارے حضرات سورۃ الکہف پڑھتے ہوں گے، اس کے آخر میں ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. بالکل وہی بات ہے جو یہاں ارشاد فرمائی گئی. کہ اگر سارے سمندر مل کر سیاہی بن جائیں تو بھی اللہ کی کلمات نہیں لکھے جا سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کائنات کے اندر اس قدر مخلوقات ہیں کہ ان کا اندازہ کرنا مشکل ہے. پھر ہر مخلوق کی نقل و حرکت، ہر مخلوق کی زندگی کے تمام نقل و حرکت، اس کی موت، اس کی حیات، اور پھر اس کائنات کی ایک ایک چیز کا انتظام، یہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے. ایک معمولی سا اندازہ بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ خشکی کے جانور جن میں انسان اور طرح طرح کے جاندار ہیں، ان کا ایک اندازہ کیا گیا کہ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ اس کی قسمیں، اور پھر ہر قسم کے افراد ہیں. چیمٹی ہے تو چیمٹی ایک تھوڑی ہے، نہ جانے کتنی چیمٹیاں ہیں، کہاں کہاں ہیں پوری دنیا کے اندر. پھر ان چیونٹیوں کا پیدا ہونا، پھر ان کا مرنا، پھر ان کی نقل و حرکت. اب آپ اندازہ کرو کہ کتنی مخلوقات ہیں، پھر ان مخلوقات کے کتنے افراد ہیں، اور پھر ان افراد کی کیا کیا نقل و حرکت ہے، اور یہ مسلسل چلی آ رہی ہے شروع سے لے کر آخر تک. اور پھر جب یہ دنیا نہیں تھی اس سے پہلے کیا حال تھا، پھر جب دنیا ختم ہو جائے گی تو میدان محشر اور پھر پھر جناب جنت اور جہنم، اور جنت میں اعلی جو کم درجے کا جنت ہی ہے اس کو بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ دی جائے گی، اس میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی اور کیا کیا چیزیں ہوں گی، ان سب کو ضبط کرنا انسان کی قدرت سے باہر ہے. اس کو فرمایا گیا کہ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر زمین کے اندر جتنے درخت ہیں ان سے قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں. اور یہ جو ہے والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک ترجمہ کیا حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، اور حضرت شیخ الہند نے، اور میں نے بھی اسی کو ابھی نقل کیا ہے. اس میں ہے کہ اگر سارے زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی مداد بن جائے، مداد کہتے ہیں روشنائی کو، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس سمندر کے بعد 7 سمندر ہوں. یہ تو ایک ترجمہ ہے، اور ہمارے بعض مترجمین نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دزلوم نے دوسرے انداز سے ترجمہ کیا کہ اگر زمین کے جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائے اور سمندر کی مدد کریں، اس کے بعد 7 سمندر. کس چیز میں مدد کریں؟ تو وہ محذوف ہو جائے گا روشنائی بننے میں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سمندر کی مدد کریں 7 سمندر، ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے، بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے. ایک زمانہ تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی وہ جو لوح محفوظ ہے جس میں اللہ نے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتنی بڑی ہوگی، اور کیسے ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہوں گی. اب جب سے یہ سم ایجاد ہو گئی اور جناب انسان کا جو دماغ ہے اس کے بارے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دماغ چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنی ساری معلومات اس کے اندر جمع ہوتی ہیں کہ جناب آدمی حیران ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں اب آہستہ آہستہ برحق ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی نئی سے نئی ایجادات ہوتی جا رہی ہیں اللہ تعالی کی قدرت اور زیادہ ظاہر ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالی کی مخلوقات اتنی زیادہ، پھر ان کی نقل و حرکت اور ان کی تمام صفات، ان کے تمام افعال، یہ سب اتنی زیادہ کہ آدمی لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا. لکھنا تو کیا چاہے انسان ان نعمتوں کو شمار کرے جو ایک آدمی کے اوپر ہے تو شمار نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو انسان تو بہت کمزور ہے، لیکن اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے، غالب ہے، ایک ایک چیز اس کے علم میں حکمت والا ہے کہ کون سی چیز کب بھیجنی ہے، کتنے عرصے وہاں رکھنی ہے، کب واپس بلانی ہے. اللہ تعالی جو کام کرتے ہیں حکمت کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کو فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے اور اس کے بعد 7 سمندر ہوں، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے. غالب ہے یعنی جو چاہتا ہے کرتا ہے، حکیم حکمت والا ہے یعنی جو کرتا ہے بڑی حکمتیں اس میں ہوتی ہیں. آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا حکمت ہے، لیکن اللہ تعالی جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہوتی ہے. آگے آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا زندہ کرنا نہیں ہے مگر ایک جان کی طرح، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ بعض تفاسیر میں بیان کیا گیا کہ ایک آدمی تھا مشرک کافر، ابی ابن خلف، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ سب کو ایک دم اٹھا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر جناب 6 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دم سب کو اٹھا دیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آیت نازل ہوئی کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے مگر ایک جان کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اور یہی فرق ہے مخلوق میں اور خالق میں۔ مخلوق میں ہم ہیں، آپ ہیں، اگر کسی ایک چیز کی طرف متوجہ ہوں گے تو باقی دائیں بائیں پیچھے کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو سکتے، مخلوق ایسی ہے۔ لیکن خالق جو ہے وہ ایک ایک چیز کو ہر ہر آن، ہر ہر لمحہ، اس کی نقل و حرکت جانتا ہے، اور تمام مخلوقات، تمام انسان، بلکہ تمام حیوانات، تمام نباتات، تمام جمادات، بر کی مخلوقات، بحر کی مخلوقات، ان سب کے اوپر ایک ہی طرح کی نظر ہے۔ کوئی چیز اس کے سننے سے اور اس کے دیکھنے سے باہر نہیں ہے۔ اس کو فرمایا گیا تم سب کی پیدائش اور تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا پیدا کرنا یا ایک جان کا زندہ کرنا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ سننے والا ہے، ایک ایک کی بات سنتا ہے، دیکھنے والا ہے، ایک ایک چیز کی نقل و حرکت سے واقف ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتہ بھی گرتا ہے کسی درخت سے اللہ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں اندر کوئی دانہ پڑا ہوا ہے، ولا رطب ولا یابس، کوئی تر چیز یعنی زندہ چیز یا کوئی خوش چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور ایک ایک چیز کو سن رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الى اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ اے مخاطب، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں، اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر چیز ایک طے شدہ مدت تک چلی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اب اس آیت میں چار باتیں ذکر کی گئی ہیں، چار حقیقتیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ اے مخاطب، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں گھسا دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے، تو راتیں چھوٹی ہونے لگتی ہیں، دن لمبا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو کسی انسان کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں، اردو کا محاورہ ہے، اور گرمی میں دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور جوں جوں اب ہم سردی کی طرف جا رہے ہیں تو دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، راتیں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں، ایک ایک منٹ ایک ایک منٹ ایک ایک منٹ ایک ایک منٹ، 15 دن کے بعد 15 منٹ کا فرق، کہاں 7:25 پہ سورج غروب ہو رہا تھا رمضان المبارک میں، اور اب 6:50 کے اوپر غروب ہو رہا ہے، ایک ایک منٹ ایک ایک منٹ ادھر سے اور ادھر سے کم کیا جا رہا ہے، زیادہ کیا جا رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اسی کو فرمایا گیا اے مخاطب، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، یعنی رات چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، دن بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور رات اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں، دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں، تو دن چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، رات لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حقیقت ذکر کی، آگے دوسری حقیقت ذکر فرمائی کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس اللہ نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، مسخر کر رکھا ہے، سورج کی ایک خاص حرکت ہے، چاند کی ایک خاص حرکت ہے، زمین کی ایک خاص حرکت ہے، جس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آ پاتا۔ اسی لیے آپ سورج چاند اور زمین کی حرکت سے واقف ہو کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سورج گرہن کب ہوگا اور چاند گرہن کب ہوگا، اور کب کب ہوا تھا اور آئندہ کب کب ہوگا۔ اتنا منظم نظام ہے سورج کا، چاند کا، زمین کا اور ان سب چیزوں کا، کہ جس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آ پاتا۔ یہ کس نے مسخر کیا ہے، کس نے ان کو کام پہ لگایا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ اے مخاطب، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے؟ اور بعض مفسرین نے نقطہ بیان کیا کہ جو پہلا جملہ ہے اس میں مضارع کا صیغہ اختیار کیا گیا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، لیکن وسخر الشمس والقمر میں مضارع کا صیغہ نہیں ہے بلکہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی جو ہے وہ تحقق وقوع کے لیے ہوتی ہے، اور مضارع کے اندر تجدد اور حدوث ہوتا ہے۔ تو یہ رات کا دن میں داخل کرنا اور دن کا رات میں داخل کرنا، یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے، اور ایک ایک منٹ دو دو منٹ، یہ مسلسل سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کے اندر تجدد اور حدوث ہے۔ اور سورج اور چاند کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پیدا کیا، اپنا حکم کر کے کام میں لگا دیا، اس لیے وہاں ماضی کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ آگے تیسری حقیقت ذکر کی کہ کل یجری الی اجل مسمى، ہر چیز چلی جا رہی ہے ایک طے شدہ مدت تک، ہر چیز چلی جا رہی ہے ایک طے شدہ مدت تک، چیمٹی ہو یا ہاتھی ہو، انسان ہو یا جانور ہو، نباتات ہو یا جمادات ہو، یا یہ نظام شمسی ہو، سورج ہو یا چاند ہو، ہر چیز ایک متعین مدت تک ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا، ویسے تو دنیا میں آتا ہی رہتا ہے، چیمٹی پیدا ہوئی ختم ہو گئی، پھر ہاتھی پیدا ہوا مر گیا، انسان پیدا ہوا آگے چلا گیا، اور یہ سورج اور چاند جو بظاہر مستقل نظر آتے ہیں، یہ بھی ایک طے شدہ مدت تک ہے۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، تو یہ بھی ساری کی ساری چیزیں ایک مدت متعین تک، معلوم ہوا کہ ہر چیز ایک مدت متعینہ تک۔ اور یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو ارشاد فرمائی تھی، جو بھی میں نے ذکر کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو پیغام بھیجا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمى، جو لیا اللہ نے لیا، جو دیا اللہ نے دیا، اور ہر چیز ایک طے شدہ مدت تک۔ اور اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ہر چیز ایک طے شدہ مدت تک ہے تو بس زیادہ پریشانی نہ ہو. کوئی چیز گم ہو گئی، ٹوٹ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی ساتھی ہم سے روٹ کے چلا گیا، کچھ ہو گیا، تو یہ سب چیزیں انسان سمجھے کہ بھائی بس اتنا ہی مقدر تھا، اس کے آگے وقت ہی ختم ہو گیا. بس جب وقت ختم ہو گیا تو اب کیا رونا، مقدر سے کیا مقدر ہونا. جو مقدر میں ہو تو اس سے انسان کیوں پریشان ہو، بس سمجھے کہ بس یہاں تک تھا، اب آگے کوئی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. تو یہ حقائق ہیں، اگر انسان ان کو سمجھ لے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو تیسری حقیقت اللہ تعالی نے اس آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمائی کہ کل یجری الی اجل مسمی، ہر چیز چلی جا رہی ہے ایک طے شدہ مدت تک، چاہے چھوٹی ہو چیز یا بڑی ہو، کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، سورج اور چاند، زمین ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز ایک طے شدہ مدت تک جاری ہے، باقی ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو یہاں فرمایا گیا کل یجری الى اجل مسمى، ہر چیز چلی جا رہی ہے ایک طے شدہ مدت تک. چوتھی حقیقت آگے ارشاد فرمائی وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. اللہ ان سب باتوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، خبیر خبر رکھنے والا، بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو. تو ہماری ایک ایک نقل و حرکت چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، سب سے اللہ واقف ہے، خبر رکھتا ہے. بعض انسان کی چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، بیماری آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ غیر اختیاری ہے. بعض چیزیں انسان اپنے اختیار سے نقل و حرکت کرتا ہے. تو جو کچھ انسان کر رہا ہے یا جو کچھ انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھتا ہے. اس طرح آیت نمبر 29 میں چار حقیقتیں ذکر کی گئیں. پہلی حقیقت یہ ذکر کی گئی کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو گھسا دیتا ہے دن میں اور دن کو گھسا دیتا ہے رات میں. اور دوسری حقیقت یہ ذکر کی گئی کہ اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. تیسری حقیقت یہ ذکر کی گئی کہ کل ہر چیز ایک طے شدہ مدت تک چل رہی ہے. اور چوتھی حقیقت یہ ذکر کی گئی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے. آگے آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے ذلک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الكبیر. یہ جو کچھ ہم باتیں بیان کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ برحق ہے، اللہ ہی برحق ہے، اور اللہ کے سوا جتنی چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں. اور یہ کہ اللہ بلند مرتبے والا، بڑائی والا ہے. تو آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق. ذالک اس میں اشارہ ہے عربی زبان میں، اس کا مشار الیہ یعنی بیان ہے کہ جو کچھ ہی ہم قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ اس کائنات میں اصل وجود کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ تو فانی ہیں، ایک طے شدہ وقت تک آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ تعالی ہی برحق ہے، وہی واجب الوجود ہے اور وہی باقی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی ہی برحق ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، باطل ہیں، یعنی وہ بیکار ہیں. بیکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ آپ کے کام نہیں آتی, یا اگر کام آئیں گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام آئیں گی ورنہ کام نہیں آئیں گی. ڈاکٹر سے اگر فائدہ ہوگا تو وہ ڈاکٹر کا اپنا کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس کے اوپر کہ اس اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کو اور اس کی دوائی کو آپ کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیا. اگر کسی نے آپ کا کام کر دیا آپ اس کا شکریہ ادا کریں, مگر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کا تو شکریہ مگر اصل شکر تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے اس آدمی کے ذریعے سے میرا یہ کام کروا دیا. اور قربان جائیے ہماری شریعت کے اللہ تعالیٰ نے اور ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا بیلنس سکھایا, توازن فرما دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ, یا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرو, لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اصل شکر اللہ تعالیٰ کا ہے, اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا اس لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں, لیکن اصل تو شکر اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے اس کو بھی توفیق عطا فرمائی اور اس کو میرے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیا. یہ ہے توازن جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے. تو اس کائنات میں جو کچھ خیر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے, اور اگر کسی مخلوق کی طرف سے ہمیں خیر پیش بھی آتی ہے تو وہ مخلوق بیچ میں واسطہ ہوتا ہے, اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے, لیکن اصل شکر اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے کیونکہ وہی برحق ہے. اور اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں جن کو لوگ پکارتے ہیں, خاص طور پر یہ مشرکین, سب کے سب باطل ہیں. تو آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا ذالک بان اللہ هو الحق, یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے, وان ما يدعون من دونه الباطل, اور جن جن چیزوں کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں وہ سب چیزیں باطل ہیں. کوئی بتوں کو پکارتا ہے, کوئی رام رام پکارتا ہے, کوئی سورج کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے, کوئی گائے کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے, کوئی کسی کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے, کوئی مزار کو حاجت روا سمجھتا ہے, سب باطل ہے. اللہ ہی برحق ہے, اور اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں, بیکار ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور اللہ تعالیٰ ہی عالی شان ہے, بڑائی والا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اصل تو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے جب بھی کوئی سبب اختیار کرو, سبب تو اختیار کرنا چاہیے, سبب تو اختیار کرنا چاہیے, لیکن پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو, یا اللہ اس آدمی کے پاس جا رہا ہوں مدد فرما دے, اس سے میرا کام کرا دے, پھر جاؤ اس کے پاس. ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وکیل ہے تو وکیل کے پاس جاؤ, عالم ہے تو عالم کے پاس جاؤ, شیخ ہے تو شیخ کے پاس جاؤ, جس کے پاس بھی جانا ہے جاؤ, جانے میں کوئی حرج نہیں, اسباب ہیں, یہ دنیا دار الاسباب ہے, لیکن جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اور جب کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, کیونکہ اصل کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے, اور اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں خاص طور پر مشرکین, سب باطل ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, علی کہتے ہیں عالی شان کو, کبیر کہتے ہیں بڑائی والے کو, اللہ تعالی عالی شان ہے یعنی بلند مرتبے والا ہے, کبیر اکبر اللہ تعالی بڑائی والا ہے. یہاں تک کا ترجمہ سن لیجئے, آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 30 تک. اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے. آپ کہہ دیجئے الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, بلکہ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, بے شک اللہ بے نیاز ہے, قابل تعریف ہے. اور اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے اور سمندر کے بعد سات سمندر ہوں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ اٹھایا جانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اور ایک جان کو اٹھانا، نہیں ہے مگر ایک جان کی طرح، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو داخل کرتا رہتا ہے دن میں اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر چیز چلی جا رہی ہے طے شدہ مدت تک، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جن جن چیزوں کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور اللہ عالی شان ہے بڑائی والا ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين۔ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے، یا اللہ اس کے انوار سے ہمیں منور فرما، اس کی خیر و برکت سے ہم کو مالا مال فرما، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دنیا اور آخرت بہت اچھی فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کو تھامنے والا بنا دیجئے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے حضرت صدر صاحب دامت برکاتہم کی اہلیہ بیمار ہیں، میری بیٹی بیمار ہے اور بھی کئی لوگ بیمار ہیں، دعا فرما دیجئے اللہ سبحانہ و تعالی سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، تکلیف دور فرما دیجئے، پریشانی دور فرما دیجئے، صحت و عافیت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ صحت و عافیت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نرین عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اولاد صالح نرین عطا فرما، یا اللہ ہم میں جو جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، دنیا میں بھی راحت کی زندگی عطا فرما، قبر میں بھی راحت کی زندگی عطا فرما، میدان محشر میں بھی ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔